الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في خطبته يوم النحر في حجة الوداع الزمان قد استدار يوم كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ محرم کا مہینہ ہے اسلامی سال 1437 ختم ہو کر 1438 شروع ہوا بس 10-12 دن ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس نئے آنے والے سال کو پوری امت مسلمہ کے حق میں خیر و برکت امن و امان سلامتی والا اور اس کی اطاعت و فرما برداری والا بناوے جو سال گزر گیا اس کے متعلق بھی ذرا ہمیں جائزہ لے کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس گزرے ہوئے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا کیا اہتمام کیا دنیا کا دستور ہے آپ لوگ تو تاجر ہیں تاجروں کا یہ شہر ہے سال جب پورا ہوتا ہے تو سال بھر کے نفع و نقصان کا حساب لگایا جاتا ہے مالی اعتبار سے تو ہم لوگ اس سلسلے میں بہت زیادہ چوکس اور ایکٹیو ہیں البتہ دین کے معاملے میں غفلت کا شکار ہیں ایک بزرگ گزرے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ آج میری عمر اتنی ہوئی، انہوں نے حساب لگایا کہ ایک سال جو ہے وہ پچاس یا ساٹھ سال کی عمر ہوئی تھی، کہا کہ ایک سال کے اسلامی اعتبار سے 354 دن ہوتے ہیں، اور پھر یہ ساٹھ سال جو گیا 24,000 دن ہوئے، اگر ایک دن میں ایک گناہ کیا ہو تو بھی 24,000 گناہوں کا بوجھ لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، چہ جائے کہ میں روزانہ 20 گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ آدمی سے جب بھی گناہ کا صدور ہو، اگر ایک ڈھیلا لے کر اپنے گھر میں ڈالے تو سال پورا ہونے سے پہلے گھر ڈھیلوں سے بھر جائے۔ لیکن ہم لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ خیر، میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارا اسلامی سال شروع ہوا، اسلامی کیلنڈر کا حساب جو ہے چاند پر ہے، قمری کیلنڈر ہے۔ ایک دوسرا کیلنڈر ہے، دنیا میں ویسے بہت سارے کیلنڈر رائج ہیں، عیسوی کیلنڈر جو سورج کے حساب سے بنایا جاتا ہے، جن کے دنوں کی تعداد 365 ہے۔ ویسے ہمارے ہندوستان میں بکرمی کیلنڈر بھی چلتا ہے، وہ بھی اگرچہ چاند کے حساب سے ہے لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو شمسی کیلنڈر کا ایسا تابع بنا دیا ہے کہ ہر 3 کے بعد اپنے سال میں 1 کا اضافہ کر کے وہ اپنے سال کو یہ عیسوی سال کے یعنی یہ شمسی سال کے برابر رکھتے ہیں، ہر مہینہ شمسی حساب سے آ رہے۔ اسلام نے چاند ہی کا حساب رکھا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور ان انسانوں میں شہر کے رہنے والے بھی ہیں، دیہات کے رہنے والے بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو واقف نہیں ہیں۔ اب اگر حساب سورج والے کیلنڈر کا ہوتا تو جو لوگ جنگلوں میں دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کو تو جہاں یہ جنتریاں نہیں پہنچتی ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مہینہ کب شروع ہوا۔ ہم لوگ جو یہ سورج والے سال کا حساب لگاتے ہیں وہ تو ہمارے پاس کیلنڈر ہے اس لیے، ورنہ یہ کیلنڈر نہ ہو تو ہم سورج کو دیکھ کے پتہ بھی ہمیں نہیں چلے گا کہ جنوری کب شروع ہوا اور فروری کب شروع ہوا۔ جبکہ چاند کا مسئلہ ایسا بالکل واضح اور کھلا ہوا ہے کہ ہر مہینے اللہ تعالیٰ نیا چاند اگاتے ہیں، اور ایک دیہاتی آدمی، جنگل کا رہنے والا، ان پڑھ بھی اس چاند کو دیکھ کر کے کہے گا آج نیا مہینہ شروع ہوا۔ یہ بڑی حکمت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے اپنی تمام عبادتوں اور سارے احکام کی بنیاد اسی قمری یعنی چاند کے سال کے اوپر رکھی۔ روزے ایک مخصوص عبادت ہے، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، وہ رمضان المبارک میں، اور رمضان المبارک مہینہ جو ہے وہ چاند والا حساب، اعتکاف بھی اسی مہینے میں آتا ہے، عید بھی رمضان ختم ہونے کے بعد شوال کا چاند نظر آنے پر کی جاتی ہے۔ تو گویا ہماری دونوں عیدیں جو رمضان کی عید ہے، عید الفطر اور قربانی والی عید الاضحیٰ، ان کا حساب بھی چاند کے اوپر ہے، اور حج کا حساب بھی چاند کے اوپر، حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، حج کے دن جو 5 ہیں 9, 10, 11, 12 اور 13 ذوالحجہ، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اور بہت سارے حساب۔ کسی قربانی کا جانور آپ خریدیں گے، بکرا 1 کا، تو کون سا سال؟ چاند کے حساب سے۔ بچہ بالغ ہوتا ہے 15 کی عمر میں، تو کون سا سال؟ चांद वाला, ये सूरज वाला नहीं। तो गोया इस्लाम ने हर चीज में, और इसमें बड़ी हिकमतें हैं, इसलिए कि अगर ये हिसाब सूरज वाला रखा जाता तो जो इबादत पहले दिन जिस महीने में आई उसी महीने में रहती। रोजे गर्मियों में आए तो अब कयामत तक गर्मियों में ही रहते, समझवाया क्या नहीं। ईद गर्मियों में आई, सर्दियों में आई तो कयामत तक सर्दियों ही में रहती। हज जो है अगर बारिश के जमाने में आया तो कयामत तक बारिश ही में रहता। अल्लाह ताला ने ये इन इबादतों को इस्लामी हिसाब दिया। ऐसे अजीब व गरीब अल्लाह की हिकमत के ये क्या रोल्यूशन घुमा दौरानिया होता रहता है। रमजान के रोजे साल के हर सीजन में, हज साल के हर सीजन में, ईद उल फितर और ईद उल अधा साल के हर सीजन के अंदर, ये जितनी भी इबादतें हैं गोया आप साल के हर सीजन का मजा और लुत्फ उठाओ उन इबादतों की अदायगी के सिलसिले में। ये भी एक बड़ी हिकमत है इस चांद वाले हिसाब के अंदर। और हमारे उस्ताद हजरत मौलाना नसीर अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन इंतकाल हो गया रहमहुल्लाह ताला, उनके पास हमने इल्मे हयात की दो चार किताबें पढ़ी थी। तो उसमें जब ये हजरत फरमाते थे कि ये चांद के हिसाब में दूसरी बड़ी अजीब व गरीब हिकमत ये है कि ये सूरज का जो दौरानिया है वो ऐसा है कि सूरज जो है वो साल के छः महीने खत्ते इस्तिवा से जानिब शिमाल में रहता है, और उन दिनों में गोया जो ये कुतुब शिमाली है वहाँ छः महीने का दिन रहता है, और जो है कुतुब जुनूबी में छः महीने की रात रहती है। और जो है साल के छः महीने सूरज ये खत्ते इस्तिवा से जानिब जुनूब में रहता है, उन दिनों में गोया कुतुब जुनूबी के अंदर छः महीने का दिन और कुतुब शिमाली के अंदर छः महीने की गोया दिन ही दिन रात ही रात। चांद का जो चक्कर है अल्लाह ने ऐसा बनाया है वो पूरे आसमान में घूमता है, साल के महीने के पंद्रह दिन इधर पंद्रह दिन उधर, उसका हिसाब गोया वहाँ कुतुब शिमाली वालों को भी हर महीने में चांद नजर आएगा, सूरज भले छः महीना नजर ना आए। कुतुब जुनूबी वालों को भी जिन दिनों में उनके यहाँ छः महीने की रात होती है सूरज भले नजर ना आवे लेकिन चांद नजर आएगा उनको। ये अजीब व गरीब कुदरत का निज़ाम है। तो हमारे इस्लाम में ये जो चांद वाला हिसाब रखा गया शरीयत के अहकाम के लिए उसमें भी अल्लाह तआला की बड़ी हिकमतें हैं, और उसी को कुरान पाक की ये चांद वाले हिसाब ही को अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह, ये महीनों की तादाद बारह महीने हैं लोहे महफूज में फी किताबिल्लाह। यौम खलक समावात वल अर्ज, जिस दिन से अल्लाह तआला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, यानी ये सूरज की रफ्तार, सूरज का ये चक्कर जब से शुरू हुआ है सूरज और चांद का, तब से अल्लाह तआला ने ये महीनों का बारह महीनों का साल का बारह महीनों का यही हिसाब जारी फरमाया मिनहा अरबातुन हुरुम, उन बारह महीनों में चार महीने हुरमत वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर दसवीं ज़िलहिज्जा को मीना के अंदर खुतबा दिया, आपका वो तारीखी खुतबा जिसमें हजरात सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा था आखिर में अला हल बल्लग, तो क्या सुनो क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया। सहाबा ने जवाब में अर्ज किया बला क्यों नहीं। जब सहाबा ने कहा बला क्यों नहीं, अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठा करके फरमाया अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू गवाह रही हो کہ یہ لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا. دیکھو قیامت کے روز ہم لوگ تو قیامت کو بلا کر بیٹھ چکے ہیں, بھولے سے بھی قیامت کو یاد نہیں کرتے. حالانکہ ہمارے ایمان کے جو بنیادی اجزاء ہیں, بنیادی حصے, اس میں قیامت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے, اور بہت سارے احکام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت پر ایمان رکھتا ہو. اس لیے کہ جو آدمی قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہی جو ہے اللہ کے احکام کو بجا لانے کا اہتمام کرے گا. خیر تو میں ہاں تو میں قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں جو حساب کتاب ہوگا نا, تو ہر انسان سے اس کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا. نبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے دنیا میں, جن کو اللہ نے اپنے احکام دوسرے بندوں تک بھیجنے کا پابند بنایا, فرشتوں کے ذریعے سے ان پر وحی بھیجی اور وحی کے ذریعے سے احکام, اور ان کو کہا کہ ہمارے یہ احکام ہمارے دوسرے بندوں تک پہنچاؤ, تو ان نبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سوال کریں گے. چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے, سب سے پہلے رسول جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ نبیانہ والی الصلاۃ والسلام ہیں. سب سے پہلے نبی تو حضرت آدم ہیں, لیکن رسول سب سے پہلے حضرت نوح, ان کو گویا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے صحیفے دیے گئے تھے. تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ ہم نے اپنے احکام اپنے بندوں تک پہنچانے کا آپ کو کہا تھا, آپ پر احکام بھیجے تھے کہ میرے بندوں تک پہنچاؤ, تم نے پہنچائے؟ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جواب میں عرض کریں گے, جی ہاں. یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے. جب حضرت نوح یوں عرض کریں گے کہ میں نے وہ احکام تیرے بندوں تک پہنچائے, ان کی امت بھی وہی موجود ہوگی, میدان حشر میں تو سبھی ہوں گے, اولین و آخرین, ان سے پھر باری تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے ان کو تمہارے پاس اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا تھا, کہا تھا, انہوں نے میرے احکام تمہارے تک پہنچائے؟ وہ لوگ وہاں کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں, ہم کو تو پتہ ہی نہیں, دنیا میں تو جھٹلایا, آخرت کے اندر بھی وہ لوگ ایسا ہی جواب دیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا, باری تعالیٰ کسی نے بھی ہم کو بتایا ہی نہیں. گویا وہ یوں سمجھتے تھے کہ ایسا کہہ کے ہم چھوٹ جائیں گے گرفت سے. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ, جیسے کہ دنیا کے کچہریوں میں پوچھا جاتا ہے مدعی سے کہ بھئی گواہ ہیں تمہارے, چنانچہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے باری تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے میرے پیغام کو تم نے پہنچایا, تو کوئی گواہ ہے؟ کہا ہاں. کہا کون گواہ ہے؟ امت محمدیہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ہے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے روز گواہ کے طور پر پیش کریں گے. چنانچہ باری تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھیں گے کہ نوح علیہ السلام نے میرے پیغام اپنے میرے بندوں تک پہنچائے, تو امت گواہی دے گی. ہاں, تو جیسے دنیا کی کچہریوں میں کراس ہوتا ہے, الٹ ٹپاس ہوتی ہے, گواہوں کو پوچھا جاتا ہے, کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا, تو باری تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھیں گے, تم تو تھے نہیں اس وقت, اگر نوح جب دنیا میں آئے تم تو نہیں تھے, تم تو بہت بعد میں آئے, تم کس بنیاد پر گواہی دیتے ہو کہ نوح نے ہمارا پیغام بندوں تک پہنچایا؟ تو امت محمدیہ جواب میں عرض کرے گی, باری تعالیٰ آپ نے اپنی کتاب قرآن کریم ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتاری, اور اس میں ہے کہ نوح نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے امت کے حق میں کے برابر کے. گویا میں کیا عرض کرنا چاہتا تھا کہ قیامت کے روز سب کو پوچھا جائے گا, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह ताला पूछेंगे क़यामत के रोज़ क्या पूछेंगे। अल्लाह तो सब जानते हैं, लेकिन क़यामत के रोज़ का मामला ऐसा होगा जैसे वो केस चल, जैसे एक जज कोई बात जानता हो लेकिन केस में वो उसका जानना वो नहीं, वो गवाह मांगेगा, उसके जानने की बुनियाद पर फैसला नहीं करेगा। तो यहाँ क़यामत के रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछेंगे, बारी ताला आपने हमारा पैगाम हमारे बंदों तक पहुँचा दिया था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर या आखिरी हज जो फरमाया आपने, उस मौके पर इतना बड़ा मजमा जो सहाबा का था उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया था, अला हल बल्लगतु, सुनो क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचा दिया। तो उसके जवाब में सब ने कहा था, भला क्यों नहीं, अल्लाह के रसूल आपने पहुँचा दिया। दूसरा सुनने ये अल्लाह तो गवाह रही हो कि ये इस बात का इकरार करते हैं कि मैंने आपका पैगाम उन तक पहुँचा दिया, गया ये वहाँ की तैयारी हो रही थी। तो बस वो खुतबा जो आप सलासन ने दिया था यमुन नहर के मौके पर 10वीं जिलहिज्जा को मीना के मैदान में, उस खुतबे में आपने ये बात भी इरशाद फरमाई थी। उसी खुतबे में नबी करीम सलासन ने एक जुमला इरशाद फरमाया था जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, अज़मान कद इस्तदार कहयती यौम खलक السماوات والارض, के ये 12 महीनों का जो हिसाब है ना, ये अरबों ने उसमें ज़रा छेड़छाड़ की थी, आगे पीछे कर डाला था उनके। वैसे ये जो 12 महीने हैं उसमें से 4 महीने हुरमत वाले हैं, कुरान में भी मीना अरबातुन, हुरमत वाले का महीना क्या मतलब, अल्लाह ताला ने उन महीनों का ख़ास अदब और एहतराम बजा लाने का हुक्म दिया। इस्लाम से पहले उन महीनों में आपस में लड़ाई करने की भी इजाज़त नहीं थी, लड़ाई नहीं। अब बाद में ये अरबों का जो मिजाज बना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले पहले, तो उनका तो गोया मिजाज ही ये था लड़ाई भिड़ाई, लड़ाई भिड़ाई के बगैर उनको चैन नहीं होता था, आपस की लड़ाइयाँ होती रहती थी। अब लड़ाई चल रही और ये महीना आ गया तो स्टॉप करना पड़ेगा, तो उनको स्टॉप करना ज़रा भारी मालूम होता था। तो वो क्या कर डालते थे, हिसाब कहे चलो ये मुहर्रम नहीं, ये सफ़र, मुहर्रम बाद में आएगा, ये अपने तौर पर इधर आगे पीछे जो है हेरा फेरी करना शुरू किया, मुहर्रम को सफ़र बना दिया और आने वाले सफ़र को ये वो जो लड़ाई चल रही थी उसको बंद नहीं करना चाहते थे, इसलिए ऐसा करता। तो उनके इस तरह करने की वजह से ये महीनों का हिसाब जो है ना वो उलट सुलट हो गया था। लेकिन जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा फरमाया, इनके इस उलट सुलट करने की वजह से भी बहरहाल हिसाब आगे पीछे होते होते उस साल खुद ब खुद हिसाब अपनी असली हालत पर आ गया था। उलट सुलट में भी ऐसा होता है, आदमी उलट सुलट करता रहता है तो चलने कभी और असल ये भी आ जाता है, असल तरतीब भी आ जाती है। उस साल असल तरतीब आ गई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज फरमाया तो आपने फरमाया कि भाई जो अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमानों और ज़मीन को पैदा किया था उस दिन महीनों का जो हिसाब और सेटिंग अल्लाह ने किया था, तुमने अगर से गड़बड़ करते रहे तुम लोग, लेकिन अब वो सेटिंग अपनी असली हालत पर आ गया। कद इस्तदार कहयती ही यौम खलक समावात वलर असना तो इसना अशर शहर, साल 12 महीने का और उनमें से मिनहा अरबातुन हुरुम, 4 महीने हुरमत वाले, हुरमत यानी इज्जत, हुरमत का माना जो है हराम, यानी हराम भी बोलते हैं यानी इज्जत वाले, जैसे मस्जिद हराम, हरम शरीफ, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका ख़ास एहतराम। वो हम लोग जो है ना कभी उर्दू वाली बात सोच करके कुछ और समझ लेते हैं, समझा कि हराम का लफ्ज़ सुनकर, यहाँ हराम अरबी ज़बान में जब भी हराम बोलेंगे आम तौर पर यह महीनों के साथ जगहों के साथ, तो उससे मुराद क्या होता है, इज्जत अदब और एहतराम वाला की वाली जगह, अदब और एहतराम वाला महीना। तो इन 4 महीनों को اللہ تعالیٰ نے ادب اور احترام والا بنایا کہ ان چار مہینوں میں آپ کو خاص طور پر اللہ کی عبادت کرنی ہے، نیکیوں کا اہتمام کرنا ہے۔ چنانچہ اسلام نے آ کر کے وہ آپس کی لڑائی کی جو کو ناجائز قرار دیا تھا وہ حکم تو اٹھا لیا، لیکن ان مہینوں کے اندر عبادت اور اس مہینوں کا ادب و احترام اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنا، یہ حکم اب بھی باقی ہے اور ہمیں محرم کے مہینے میں اس کا اہتمام کرنا۔ ویسے تو ہر پورا سال ایک بندہ مومن کا ایسا گزرنا چاہیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی کا اس سے صدور ہونا نہیں چاہیے، لیکن ان مہینوں میں گویا اللہ کی اطاعت، فرما برداری، نیکی کے کام کا اور زیادہ اہتمام کرے جیسے رمضان کے مہینے میں کیا جاتا ہے۔ تو یہ حرمت والے مہینے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے تین لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ سال کے اخیر کے دو، اور محرم نئے سال کا شروع کا، لیکن ہے تینوں ساتھ۔ وہ ختم ہوا اور نیا سال شروع ہوا تو نئے سال کا پہلا مہینہ وہ گزشتہ سال کے آخری مہینے کے ساتھ جو ہے جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، تین مہینے متصل ہیں۔ اور ایک حرمت والا مہینہ رجب، جو شعبان اور جمادی الاخرہ کے بیچ میں ہے، یہ حضور فرماتے ہیں۔ تو بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اسلامی سال جو ہے نیا شروع ہوا، اس کی بنیاد ہجرت پر رکھی گئی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو ہے آپس میں مل کر کے اس سلسلے میں غور و فکر کر کے جو فیصلہ کیا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ فیصلہ ہوا تھا، سن ہجری 17 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، انہوں نے وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لکھا، حضرت آپ کی طرف سے جو خطوط آتے ہیں، لیٹر اور سرکاری فرامین، گورنمنٹ سرکلر جو آتے ہیں، اس پر تاریخ نہیں ہوتی۔ اب جو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی خطوط یا کئی حکم فرامین ایک ساتھ پہنچ جاتے ہیں اور ان میں تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کون سا خط پہلے کا اور کون سا بعد کا، کون سا فرمان پہلے کا اور کون سا، اس لیے کہ آرڈر بھی جو تاریخ معلوم ہو تو اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اس کی وجہ سے کبھی بڑی دقت ہوتی ہے، اس لیے آپ ایسا کوئی نظام متعین فرمائیں کہ جس کی وجہ سے یہ دشواری ختم ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جمع کیا، جنرل میٹنگ بلائی حضرات صحابہ کی، اور یہ مسئلہ اس سلسلے میں رکھا غور و فکر کرنے کے لیے کہ بھئی ایک اسلامی سال ہمیں تجویز کرنا ہے۔ یہ مہینوں کا حساب تو چل ہی رہا تھا، لیکن یہ کہ شروعات سال کی کہاں سے کی جائے اسلامی سال کی۔ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی کے اندر چار واقعات ایسے تھے جو اپنے اندر بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ، ولادت با سعادت۔ دوسرا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس دن وحی نازل ہوئی، وہ بعثت جس کو کہتے ہیں۔ تیسرا ہجرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اور چوتھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ۔ یہ چار واقعات جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ بعض لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس سال ہوئی اس سال سے سال کو شمار کیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا کہ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسوی سال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جو سالو اس پہ کے مطابق چلتا ہے. اور اسلام جو ہے ان عیسائی یہودی وغیرہ کی مشابہت کو پسند نہیں کرتا. بعد میں کسی نے جو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر, کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ تو بڑا گویا بڑا عظیم حادثہ ہے, اس کو ہم تاریخ کے لیے کیسے ابتدا کرا دیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی ہجرت کے متعلق فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہجرت کو جو ہے یہ بنیاد کرا دیا جائے. چنانچہ تمام صحابہ نے اس کو بالاتفاق پسند کیا اور ہجرت سے شروعات ہوئی اسلامی سال کی. اور ہجرت والا واقعہ یہ ہے کہ اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا واقعہ ہے. آج ہجرت جب تک نہیں ہوئی تھی مسلمانوں کی زندگی جو تھی مظلومانہ زندگی تھی, اور ان کے ساتھ مشرکین مکہ کی طرف سے جو معاملہ کیا جاتا تھا آپ جانتے ہیں کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی گئی. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والے جتنے بھی صحابہ تھے, حضرت بلال, حضرت خباب, حضرت عمار ابن یاسر, آپ حکایات صحابہ سنتے ہیں, اس میں ان کے ساتھ جو مظالم ڈائے گئے, سخت گرمی کے اندر جو ہے گرم پتھروں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا اور بڑا سخت پتھر رکھ دیتے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم پاؤں یہ تلوے بھی اس پر رکھنا, ایک منٹ کے لیے رکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں, اس پر پتھر رکھ دیتے تھے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے کہا جا تمہاری پیٹھ تو دکھاؤ, وہ بالکل سفید تھی. وہ کیا اس کہا مجھے اس طرح لٹا کر پتھر رکھ دیتے تھے, اور بعض مرتبہ تو باقاعدہ انگاروں پر لٹایا جاتا تھا, میری چربی پگھل کر وہ انگارے بجھتے تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت کرنے لگے. تو بہرا حضرت بلال کے ساتھ جو ہوا اس طرح, تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی گئی. ابھی موقع نہیں ہے, وہ مجھے تو کہا 25 پر ختم کرنا ہے, اب 29 ہو رہی ہے. بہرحال یہ ہجرت کا واقعہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے اسلامی تاریخ کے اندر ایک عظیم انقلاب پیدا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہجرت کیسے ہوئی میں تو چاہتا تھا کہ اس کو بھی بیان کروں, لیکن اب تو موقع نہیں رہا. جب مدینہ منورہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچتے ہی گویا ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا, اور وہیں سے گویا اسلام کے غلبے کی شروعات ہوئی. اس لیے یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے اس کو ابتدا قرار دیا. بہرحال یہ اسلامی کیلنڈر اور اسلامی چاند کی تاریخ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنا حساب کتاب یا کم سے کم اپنے خطوط کے اندر اپنی تحریروں میں اسی تاریخ کو استعمال کرے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر لکھا ہے, ویسے تو کتابوں میں ہے, ہر مہینے کے چاند کا دیکھنا اور حساب محفوظ رکھنا یہ تو فرض کفایہ ہے. اگر کوئی مسلمان اس کو نہیں کرے گا سب اس کو بھلا دیں گے تو سب گنہگار ہوں گے, کچھ کر لیں گے تو سب کی پر سے ذمہ داری, لیکن جتنے سب اگر اپنے کام, اس لیے اپنی گھڑیوں میں کم سے کم اور جو ہے اپنے خطوط میں تو اس تاریخ کا اہتمام کرنا ہی چاہیے. ویسے تو انگریزی تاریخ جس کو ہم عیسوی سال جو ہے اس کو بھی استعمال کرنے کی گنجائش ہے, لیکن بہرحال ہم اس کو اس طرح اتنا استعمال کریں کہ چاند کی تاریخ کو بھلا دیں, یاد بھی نہ رہے ہم کو. خالی عید کا مہینہ آتا ہے تو یاد رہتی ہے, یہ جو چاند میں گڑبڑ ہوتی ہے کیوں, اسی لیے تو. ارے بھائی ہر مہینہ اگر چاند دیکھتے رہیں لوگ تو دیکھتے رہنے کی وجہ سے چاند کے دیکھنے کا ایک سلیقہ آ جاتا ہے, اور چاند کے معاملے میں کوئی گنجلک باقی نہیں رہتی. لیکن یہ سب ہماری غفلتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.